बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका कहना है कि परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत दे दी है तो अब हमारे दिलों में कजी न पैदा होने पाए और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा कि तू बेहतरीन अता करने वाला है। खुदाया, तू तमाम इंसानों को उस दिन जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह का वादा गलत नहीं होता।
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر بروبند، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں، آپ جب چاہیں سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس۔ اور سامعین، دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف حسب معمول ہم پروگرام کے اختتام پر نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے وزیراعظم مودی کی شبی سنوارنے کے لیے چین کے ساتھ زمین کا سودا کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیاب ہونے والے لاپتہ شہری کے معاملے میں آئی جی اسلام آباد کو تفتیش مکمل کر کے 22 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سڑک حادثے میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہو جانے کی خبر ہے۔ شامی فوج نے صوبہ حسکہ کے ایک چیک پوسٹ سے امریکی فوجی قافلے کو گزرنے سے روک دیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی افواج نے تازہ کارروائی کے دوران ایک صہیونی فوجی افسر کو ہلاک کیا، جس کے بعد صہیونی فوجیوں نے شدید جھڑپیں شروع کی، جس کے نتیجے میں دونوں فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے۔ اور روس کے صدر نے جرمنی کے چانسلر سے کہا کہ یوکرین عالمی قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند پہنچے ہیں۔ اس سے قبل صدر مملکت اپنے ازبکستانی ہم منصب کی دعوت پر بدھ کی صبح ایک اعلی سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے روانہ ہونے سے قبل نامہ نگاروں سے گفتگو میں اپنے اس دورے کا مقصد پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی تقویت کی پالیسی اور علاقائی یکجہتی نیز کثیر جانبہ رجحان کی تقویت قرار دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ سربراہ اجلاس 15 اور 16 ستمبر کو سمرقند میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ تنظیم جون 2001 میں قائم ہوئی، جبکہ جون 2017 میں ہندوستان اور پاکستان اس تنظیم میں شامل ہوئے اور اس تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کے مراحل بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے وزیراعظم مودی کی شبیہ سنوارنے کے لیے چین کے ساتھ زمین کا سودا کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ حکومت نے وزیراعظم نریندر مودی کی شبیہ چمکانے کے لیے چین کو اپنی زمین سونپ کر ایک معاہدہ کیا ہے، اور جن علاقوں میں پہلے ہندوستانی فوجی گشت کرتے تھے انہیں اس معاہدے کے بعد بفر زون اعلان کیا گیا۔ کانگریس کی ترجمان نے بدھ کے دن یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نریندر مودی کو ازبکستان کے دو روزہ دورے پر جانا ہے اور وہاں چینی صدر سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ حکومت اس معاہدے کے تحت اپنے پیٹرولنگ پوائنٹس ترک کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیاب ہونے والے لاپتہ شہری کے معاملے میں آئی جی اسلام آباد کو تفتیش مکمل کر کے 22 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس نے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ یاد رہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو حکم دیا تھا کہ حسیب حمزہ کو بازیاب کرا کے بدھ کو عدالت کے روبرو پیش کرے۔ جسٹس اطر من اللہ نے کہا کہ اگر بدھ کو لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا تو آئی ایس آئی، آئی ایم اور انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے حکام عدالت میں حاضر ہو کر ریاست کی ناکامی کی وضاحت پیش کرے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بدھ کو حسیب حمزہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا تو عدالت نے حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد اس کیس میں 10 دن کے اندر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ واضح رہے کہ لاپتہ افراد کے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد عطر من اللہ نے وزیراعظم شہباز شریف کو عدالت میں طلب کیا تھا۔ عدالت میں شہباز شریف کی یقین دہانی کے بعد لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کرا لیا اور بدھ کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسری طرف لاپتہ ہونے کے 6 سال بعد ایم کیو ایم کے ایک لاپتہ رکن کی لاش ملی ہے۔ لاش ملنے کے بعد ایم کیو ایم نے اس کو ماورائے عدالت قتل قرار دیا ہے۔ بتایا گیا کہ ایم کیو ایم کے ایک رکن عرفان بسارت کو 6 سال قبل کراچی کی آئی بی کالونی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان دہشت گردی کیس میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان بدھ کو عدالت کے حکم پر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ یاد رہے کہ جے آئی ٹی نے عمران خان کو دہشت گردی کیس میں تفتیش کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے دہشت گردی کیس میں جے آئی ٹی کے سامنے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا۔ یاد رہے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو ایک تقریر میں خاتون جج زیبا چوہدری کے خلاف دھمکی آمیز الفاظ استعمال کرنے پر دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے اس کیس کی ابتدائی سماعت کے دوران حکم دیا تھا کہ عمران خان اس مقدمے میں تفتیشی افسران کے ساتھ تعاون کریں۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے ایس ایس پی اسلام آباد آفس میں جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ مقدمہ ایک مذاق ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سڑک حادثے میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہو جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی خبر رساں ذرائع کے مطابق یہ سڑک حادثہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں بدھ کی صبح پیش آیا۔ بتایا گیا کہ بدھ کی صبح ضلع پونچھ میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں جا گری۔ اس سڑک حادثے میں 9 افراد ہلاک اور 27 دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں کئی افراد کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 کم سن بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ شامی فوج نے صبح اسکا کی ایک چیک پوسٹ سے امریکی فوجی قافلے کو گزرنے سے روک دیا۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک فوجی ٹرک اور 4 بکتر بند گاڑیوں پر مشتمل دہشت گرد امریکی فوج کا یہ قافلہ صبح حسکہ میں شہر کامشلی میں منصف کے علاقے میں داخل ہونا چاہتا تھا، جسے شامی فوج نے روک دیا۔ اس سے قبل مقامی ذرائع نے اعلان کیا تھا کہ یہ عربیہ علاقے کے اطراف میں مختلف قسم کے فوجی ساز و سامان سے لیس دہشت گرد امریکی فوج کا ایک قافلہ الولید گزرگاہ سے شام میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا۔ امریکی فوجی اور ان سے وابستہ دہشت گرد عناصر ایک عرصے سے شمالی اور مشرقی شام میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں، اور شام کا تیل لوٹنے کے ساتھ ہی اس علاقے کے باشندوں اور وہاں پر تعینات شامی فوجیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں۔ شام کے حکام نے بارہا کہا کہ ملک میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اقدامات غاصبانہ قبضے کے مترادف ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی افواج نے تازہ کارروائی کے دوران ایک صہیونی فوجی افسر کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد صہیونی فوجیوں نے شدید جھڑپوں کے بعد کارروائی انجام دینے والے دونوں فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بدھ کی صبح کو صہیونی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی کہ جنین کے شمالی مضافات میں واقع الجملہ گزرگاہ پر فلسطینی استقامتی افواج نے ایک صہیونی افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بعض ذرائع کے مطابق اس واقعے میں فلسطینی مجاہدوں نے 6 صہیونی فوجیوں کو زخمی بھی کیا ہے۔ اس کارروائی کے بعد الجملہ گزرگاہ کو جمعے تک بند کر دیا گیا اور صہیونی حکومت کے سیکیورٹی اداروں کو ہوشیار رہنے کو کہا گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد صہیونی فوجیوں نے کارروائی انجام دینے والے دو فلسطینی نوجوانوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق فتح تحریک کی فوجی کمان الاقصا بریگیڈ نے باضابطہ طریقے سے صہیونی فوجیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ جمعے کے روز بھی فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات کے جواب میں ایک چیک پوسٹ کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ دریا اسناف فلسطین کے قومی اور اسلامی ایکشن گروہوں نے غزہ میں ایک پروگرام منعقد کیا، جس کے دوران فلسطین کے قدرتی ذخائر پر فلسطینیوں کے حق پر زور دیا گیا۔ فلسطین الیوم کے مطابق اس پروگرام کے دوران صہیونی حکومت کی جانب سے گیس اور قدرتی ذخائر پر صہیونی حکومت کی دراندازی اور غزہ کے محاصرے کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ فلسطینی گروہوں نے اس پروگرام کے دوران غزہ بندرگاہ میں آبی گزرگاہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے کا اعلان کیا۔ اس آبی گزرگاہ کے ذریعے تمام فلسطینی شہری پوری آزادی کے ساتھ آمد و رفت کر سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق پروگرام کے دوران دسیوں فلسطینی کشتیوں نے اس گزرگاہ کا رخ کیا اور مزاحمتی افواج نے اپنے ڈرون طیاروں کے ذریعے کشتیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس موقع پر حماس کے سینئر رکن سہیل الہندی نے کہا کہ فلسطینی عوام کو اپنے ذخائر کو کنٹرول کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر استقامتی گروہ فلسطین کی بحری حدود میں واقع گیس اور قدرتی ذخائر کی حفاظت کے لیے ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ملت فلسطین اپنے قدرتی ذخائر کے لوٹ مار کو برداشت نہیں کرے گی۔ سہیل الہندی نے کہا کہ قانونی اور انسانی حقوق کے اداروں اور تنظیموں کو چاہیے کہ غزہ پٹی کے محاصرے کے خاتمے اور گیس سمیت قدرتی ذخیروں پر فلسطینی عوام کے حق کو تسلیم کروانے کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ حماس تنظیم کے رہنما سہیل الہندی نے عرب اور اسلامی ممالک اور دنیا کی حریت پسندوں سے اپیل کی کہ فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے سیاسی، اقتصادی اور تشہیراتی میدانوں میں صہیونی حکومت کا مقابلہ کریں۔ سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی جاری خلاف ورزی میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے نجران علاقے کے فضا میں جاسوس پروازیں شامل ہیں، جبکہ رہائشی علاقوں اور یمن کے مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملے بھی کیے۔ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے اسی طرح الحدیدہ، تویز، مارب، حجہ، سعدہ، جیزان، زالے اور نجران میں یمنی شہریوں کے رہائشی مکانات اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، گولہ باری کی اور راکٹ حملے کیے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی ایسی حالت میں جاری ہے کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے یمن میں جنگ بندی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کے جانے کا اعلان کیا تھا، مگر سعودی اتحاد نے کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کے صدر نے جرمن چانسلر سے کہا ہے کہ یوکرین عالمی قوانین اور بین الاقوامی اصولوں کو پاؤں تلے روند رہا ہے۔ کرملن کی جانب سے جاری شدہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور جرمنی کے چانسلر اولاف شولٹس کے ٹیلی فونی گفتگو 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ پوٹین نے گفتگو کے دوران کہا کہ یوکرین کی فوج دونباس علاقے کو بھاری گولہ باری کا نشانہ بنا کر عام شہریوں کو قتل کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے کہا کہ یورپ کے گیس کے معاملے میں ماسکو نے خود کو ایک قابل بھروسہ فریق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مغرب نے پابندیاں عائد کر کے بحر بالٹک سے گزرنے والے نورڈ اسٹریم 1 گیس پائپ لائن کی ضروری مرمت کا راستہ روک دیا ہے، جس سے سب سے زیادہ یورپ متاثر ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پوٹین اور شولٹس نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانے پر بھی گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران جرمن چانسلر نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف ہر طرح کے خطرناک اقدام سے پرہیز اور آئی اے اے کی ہدایت پر عمل کرنے پر زور دیا۔ روس کے صدر نے یوکرین کو اس ایٹمی بجلی گھر پر مسلسل گولہ باری اور ممکنہ ایٹمی حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا. یاد رہے زاپیوریہ یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر ہے جس پر روس نے یوکرین پر حملے کے دوران مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا. زاپیوریہ ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقوں کو متعدد بار بھاری گولہ باری کا نشانہ بنایا چکا ہے. ماسکو اور کیوف اس حملے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں. اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو, اور واضح ذرا تصویر کرو. اٹھا دو پردہ مصحف نور کی تفسیر کرو, مصحف نور کی تفسیر کرو. او تصور پہ حقیقت کا گمان, میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میں تصور میں قدم باس ہوا درگزر میں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین پیشی خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے, تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے, احکام اس کو عطا کرتا ہے, اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین, یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے, خداوند عالم کے جو احکام ہیں, جو اس کے قوانین ہیں, جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا, جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے, یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں, احکام سے آشنا ہوتے ہیں, عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے, اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین, آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے, یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں, حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا, پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا, لیکن ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں, قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں, اب ان کی تشریح کرنا, ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے, بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالا تر ہے. تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے, مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے, اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے. پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا, پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا. لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے, جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں.
ناظرین یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا. تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے, آئمہ معصومین کی زندگی سے, ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا. ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا, یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے. سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں, یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی, تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے, تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے. لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے, تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے, یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے. اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے, بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے, یعنی جو یہ 6 انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں. اور پھر بعد میں وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین, ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے, یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے. اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا, ان 4 انبیاء کا ذکر ہے. ان 4 انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ 4 انبیاء مشترک تھے.
جی ناظرین یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا, اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے, اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے۔ کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعاء کا جو ہے وہ سلسلہ رہا۔ ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ، جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ان کی جیسے کہ اربعاء سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ۔ ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے۔ ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک۔ اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں۔ تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں۔ چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے ہیں۔ یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں، جو امام کے عام وکیل ہیں، ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے۔ اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی طرح جو اموال، زکوٰۃ، خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے، ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے۔ دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کے کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے۔ انسان کی نجات کے لیے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے۔ البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مشکل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا۔ کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے, اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں, وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا.
جی ناظرین, یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجیے, اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں, کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں, یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے, مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولا صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے, اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے, اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں, تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں, لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین, تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے, لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے, اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے, فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے, اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے, نیک ہے, اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف, چاہے مسلمان کیوں نہ ہو, اس کے یہاں پناہ لو, اس کے یہاں ہجرت کرو. نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو, یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں, کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں, امپراتور روم مخالف تھے, ایران مخالف تھے, اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں, لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے کا اسلام ہے. جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے, اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے, لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے, لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین, تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے, مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم, پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے, اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں, تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی میں سلسلے میں عرض کروں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے, یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں, اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے, اسے کفن دے سکتا ہے, اسے دفن کر سکتا ہے, اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے, چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے, بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں, یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے, پڑھ سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد عقل وہ تیمم کرے, اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا, بہت ہی اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں, یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے, روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے, اس پر واجب ہے, لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے, مثلا کھانا پینا, جمع کرنا, رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا, یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیص کو حلق کے نیچے لے جانا, یا جنابت یا حیض کی حالت میں سبو کرنا, یا آمدن قے کرنا، ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ نو چیزیں ہیں۔ یا آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ نو چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دسویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو، اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے وہاں صرف آٹھ چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ نو چیزیں ہیں، نو چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے، اور دیکھیے یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے۔ امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا، اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you. Thank you.